خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزائے خیر دے وے، کیونکہ انہوں نے بصدق دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا، بلکہ ایک تمثلی وجود انبیاء علیہ السلام کو دکھائی دیتا ہے، اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت و برقرار ہوتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ اس عاجز کا ہے جس پر حال کے قورباطن نام کے علماء کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف دو مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے، اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا، کیونکہ ان کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور ان کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیوں کر سما سکتے تھے؟ جب تم حقیقت اور اصل کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیوں کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں سما گیا، اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد تمثل ہی ہوا یا کچھ اور ہوا؟ اصل کا نزول تو اس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے، اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں اس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی۔ غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اتر آتا تھا بدیہی البطلان ہے، خاص کر جب دوسری شک کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اکثر اوقات فیض وحی سے محروم اور معطل رہیں، تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدے کا خیال بھی دل میں لاویں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے صفحہ 83 میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث وحی خفی ہیں، باستثناء چند موازے یعنی قصہ اسارائے بدر و قصہ ماریہ و اصل و تعبیر نخل جو نادر اور حقیر ہیں۔ اور پھر اسی صفحے میں لکھتے ہیں کہ اوزائی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر یک سنت نزول جبرائیل سے ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی میں سے ہے۔ اور پھر صفحہ 87 میں لکھتے ہیں کہ صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک قول و فعل قلیل و کثیر و صغیر و کبیر کو وہی سمجھتے تھے، اور اس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے، اور حرص رکھتے تھے کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر اور خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں۔ سامعین کرام، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 125 سن رہے ہیں۔ بس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہ میں تعامل کرے کہ وہ کیوں کر ہر یک امر اور قول اور فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے، اور کیوں کر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک زمانے اور ہر یک وقت اور ہر یک دم کو وحی میں مستغرق جانتے تھے، تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا، خدا تعالیٰ سے شرم کرے گا اور ڈرے گا کہ ایسا وہم بھی اس کے دل میں گزرے۔ مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں۔ اگر ان کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا کفر ہے تو ایسا کفر اگر ملے تو زہ سعادت۔ ہم ان کے ایسے ایمان سے سخت بیزار ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف ان کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے حق میں کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے کفار کو ہنسی اور ٹھٹھا کا موقع دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت ایسا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔ اب پھر ہم مبحث حقیقت اسلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ حقیقت اسلامیہ جس کی تعلیم قرآن کریم فرماتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور تمام الہی کتابوں کا یہی مدعا رہا ہے۔ کتاب بنی آدم کو اس صراط مستقیم پر قائم کریں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جو دوسری تعلیموں پر کمال درجے کی فوقیت ہے، تو اس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ پہلے نبی اپنے زمانے کے جمیع بنی آدم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جو خاص استعداد میں محدود اور خاص طور کے عادات اور عقائد اور اخلاق اور روش میں قابل اصلاح ہوتے تھے۔ بس اس وجہ سے وہ کتابیں قانون مختص القوم کی طرح ہو کر صرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے پیمانۂ استعداد کے موافق ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ ان انبیاء علیہ السلام کو ایسی شریعت ملتی تھی جو ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں، اس لیے وہ کتابیں قانون مختص زمان کی طرح ہو کر صرف اسی زمانے کی حد تک ہدایت لاتی تھیں جو ان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کر رکھا تھا۔ یہ دونوں قسم کے نقص جو ہم نے بیان کیے ہیں، قرآن کریم بکلی ان سے مبرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اتارنے سے اللہ جل شانہ کا یہ مقصد تھا کہ وہ تمام بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استعدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکے، اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی آدم پر ظاہر ہو، اور اس کے ظہور کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے تھے ایک کامل اور جامع قانون کی طرح نازل فرمایا، اور ہر یک درجے کی استعداد کے لیے افادہ اور افاضہ کا دروازہ کھول دیا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ فاطر 33۔ یعنی پھر ہم نے اپنی کتاب کا ان لوگوں کو وارث کیا جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ ہیں، اور وہ تین گروہ ہیں: ایک ان میں سے ظالموں کا گروہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اکراہ اور جبر سے نفس امارہ کو خدا تعالیٰ کی راہ پر چلاتے ہیں، اور نفس سرکش کی مخالفت اختیار کر کے مجاہدات شاقہ میں مشغول ہیں۔ دوسری میانہ حالت آدمیوں کا گروہ جو بعض خدمتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سرکش سے با اکراہ اور جبر لیتے ہیں، اور بعض للہی کاموں کی بجا آوری میں نفس ان کا بخوشی خاطر تابع ہو جاتا ہے، اور ذوق اور محبت اور ارادت سے ان کاموں کو بجا لاتا ہے۔ غرض وہ لوگ کچھ تو تکلف اور مجاہدے سے خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں، اور کچھ طبی جوش اور دلی شوق سے بغیر کسی تکلف کے اپنے رب جلیل کی فرما برداری ان سے صادر ہوتی ہے، یعنی ابھی پوری موافقت اللہ جل شانہ کے ارادوں اور خواہشوں سے ان کو حاصل نہیں، اور نہ نفس کی جنگ اور مخالفت سے بکلی فراغت، بلکہ بعض سلوک کی راہوں میں نفس موافق اور بعض راہوں میں مخالف ہے۔ تیسری سابق بالخیرات اور اعلیٰ درجے کے آدمیوں کا گروہ ہے، یعنی وہ گروہ جو نفس امارہ پر بکلی فتح یاب ہو کر نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، جن کے نفوس کی سرکشی اور امارگی بکلی دور ہو گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے احکام سے اور اس کی شریعت کی تمام راہوں سے اور اس کی تمام قضاء و قدر سے اور اس کی تمام مرضی اور مشیت کی باتوں سے وہ تباً پیار کرتے ہیں، نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے، اور کوئی دقیقہ اطاعت اور فرما برداری کا اٹھا نہیں رکھتے، اور اللہ جل شانہ کی فرما برداری ان کی طبیعت کی جز اور ان کی جان کی راحت ہو جاتی ہے کہ بغیر اس کے وہ جی ہی نہیں سکتے، اور ان کا نفس کمال ذوق اور شوق اور لذت اور شدت میلان اور خوشی سے بھرے ہوئے انشراح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے، اور اس بات کی طرف وہ کسی وقت اور کسی محل اور حکم الہی یا مشیت الہی کی نسبت محتاج نہیں ہوتے کہ اپنے نفس سے با اکراہ اور جبر کام لیں، بلکہ ان کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کا ارادہ وہ ان کا ارادہ، اور جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکموں اور مشیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جیسا خدا تعالیٰ ان امور سے پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے امتحانوں کے وقت پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ چند قدم آگے رکھ دیتے ہیں۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان تینوں گروہوں پر میرا بڑا فضل ہے، یعنی ظالم بھی مورد فضل اور برگزیدہ اور خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور ایسا ہی مقتصد بھی، اور سابق بالخیرات تو خود ظاہر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ظالموں کو بھی اپنے برگزیدہ بندے اور مورد فضل قرار دے دیا ہے، اور ان کو اپنے ان پیارے اور چنے ہوئے اور قابل تحسین لوگوں میں شمار کر لیا ہے جن سے وہ بہت ہی خوش ہے، حالانکہ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ جل شانہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا، اور عدل کو چھوڑنے والے کبھی مورد فضل نہیں ہو سکتے۔ بس اس دلیل سے ببداہت معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظالموں کے گروہ سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کا سرکش اور نافرمان اور مشرک اور کافر اور طریق عدل اور راستی کو چھوڑنے والا اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کو اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو قرآن کریم مردود اور مورد غضب ٹھہراتا ہے، اور صاف کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظالموں اور معتدین کو جو طریق عدل اور انصاف چھوڑ دیتے ہیں دوست نہیں رکھتا۔ پھر وہ لوگ مورد فضل کیوں کا ٹھہر سکتے ہیں اور کیوں کر ان کا نام مصطفیٰ اور برگزیدہ اور چنا ہوا رکھا جا سکتا ہے؟ سو ان یقینی اور قطعی دلائل سے میں ماننا پڑا کہ اس جگہ ظالم کا لفظ کسی مضموم معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے محمود اور قابل تعریف معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو درجہ سابقم بالخیرات سے حصہ لینے کے مستحق اور اس درجہ فاضلہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ معنی بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ ظالم سے مراد اس قسم کے لوگ رکھے جائیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس مخالف پر جبر اور اکراہ کرتے ہیں اور نفس کے جذبات کم کرنے کے لیے دن رات مجاہدات شاقہ میں مشغول ہیں۔